أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلام کے یہ سارے احکامات جس کا بیان آپ ساری زندگی علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. میں تو دین کا ایک بہت ہی چھوٹا سا اسٹوڈنٹ، پچھلے ایک ہفتے میں کچھ باتیں میں نے بھی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے واجبات اور حرام، یہ اسلام جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور پھر آج کی اس 21st century کے بھی، یورپ اور نارتھ امریکہ کے ماحول میں، ان سب پر اگر ہم عمل کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کو فالو کریں، تو آخر کیوں، وائی؟ ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ہمارا ایک ینگسٹر کہے کہ میں آخر کیوں میوزک کو چھوڑ دوں. ہمارا ایک ایسا نوجوان جو اپنے آپ کو بڑا خوبصورت اور اسمارٹ سمجھ رہا، وہ یہ سوال کرے کہ آخر میں کیوں اپنی داڑھی یا بیئرڈ کو رکھوں. ایک عورت کہے کہ آخر میں کیوں اپنے خوبصورت بالوں کو اسکارف کی مدد سے دوسروں کی آنکھوں سے چھپاؤں. ایک مومن کہے کہ اگر جھوٹ بول کر یا فراڈ کر کے یا چیٹنگ کر کے یا کہیں یہ باتیں چھوڑ دیں، لیکن حرام چیزوں کو بیچ کر اگر مجھے ایک پروفٹ مل رہا ہے، اگر میری لائف بہتر ہو رہی ہے، تو آخر میں کیوں یہ حرام چیزیں سیل نہ کروں؟ وائے سمر میں میں صبح کے 2 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں؟ آخر اس سے مجھے کیا مل جائے گا؟ وہ آخرت کا بینیفٹ اس کو چھوڑیں. لیکن یہ احکامات دین اور شریعت جو بعض لوگوں کو بڑی اسٹرکٹ لگتی ہے، کیوں آخر؟ اس کا کوئی بینیفٹ ہے؟ تو آپ دیکھیے، بینیفٹ تو اتنے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے سنی، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بے شک گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے سیکریفائس کریں، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ آپ کو کتنی برکتیں دیتا. لیکن یہ ایکول ٹرم پہ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے لیے 1 پاؤنڈ کی قربانی دیں گے تو کم سے کم وہاں سے 1 ملین پاؤنڈ ہم کو واپس ملے گی. یہ نہیں ہے کہ 1 کا مطلب 1. پروردگار عالم کے پاس کس چیز کی کمی؟ ہمارے سجدوں سے اسے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، ہماری داڑھی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، ہماری عورت کے حجاب سے اللہ کے پاور میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. حدیث قدسی کا جملہ کہ اگر ساری کائنات میری اطاعت کرنے لگے تو جو میری بلندی ہے، جو میری کبریائی ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، اس میں جو کے دانے کے برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ساری کائنات میری مخالفت کرنے لگے تو جو میرا اختیار ہے، جو میری پاور ہے، جو میرا اقتدار ہے، اس میں جو کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. سورہ عنکبوت کی وہ آیت ہے جو ہر سال شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت کے ساتھ ساتھ سنتے ہیں. جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا سارا بینیفٹ اور فائدہ اس کو مل رہا. اور جتنی بڑی آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اتنا بڑا آپ کو اللہ اسی دنیا میں ریوارڈ دے گا. آخرت کی بات تو ابھی چھوڑ دی. جناب آسیہ کی مثال آئی تھی اور یہ ذرا کچھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کل آئے گی, مگر آج ہمارے سامنے جو اس کی بیسٹ ایگزامپل آ رہی ہے وہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی شخصیت اور پرسنالٹی. ہمارے پاس دو باب الحوائج, ایک ہمارا وہ ساتواں امام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, جس کے دروازے پہ جاؤ امپوسیبل پوسیبل ہو جاتے ہیں, ہر حاجت انسان کی پوری ہوتی. اور دوسرا باب الحوائج ہمارے پاس کربلا کا علمدار. لیکن پہلے تو یہی بات سوچی کہ میرا ساتواں امام معصوم ہے, بارہ امام میں ہے, چودہ معصوم میں. حضرت عباس کی شخصیت اتنی عظیم ہے لیکن بہرحال وہ بارہ امام میں تو شامل نہیں. کتنی گریٹ پرسنالٹی ہے عباس علمدار کی کہ جو ٹائٹل اور لقب ایک امام معصوم کا ہے وہ حضرت عباس کا لقب بن رہا, جو بینیفٹ ایک امام معصوم سے دنیا کو مل رہا وہی بینیفٹ عباس علمدار سے مل رہا اور آج تک مل رہا. ابھی ابھی اس کو ایک ڈیڑھ سال ہی تو گزرا جو دبئی کے اندر پیرس کے اس کیمیکل انجینئر کا واقعہ پیش آیا تھا. اس قسم کی جو اسٹوریز ہمارے پاس آتی ہیں ہر ایک پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں, لیکن یہ تو اتنا اتھینٹک واقعہ تھا کہ اس وقت کے ہمارے مراجع میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ آغاز سیستانی کی نالج تو سب سے زیادہ ہے, لیکن ان کے بعد جو مراجع آ رہے ہیں ان میں سے ایک کا نام آغاز فاضل لنکرانی, جنہوں نے باقاعدہ اس میریکل اور معجزے کی تصدیق کی. بلکہ ایک بہت ہی مشہور حدیث کہا کہ میرے حساب سے اس کا ایکسٹینشن وہ عباس نجم پیرس کا رہنے والا کیمیکل انجینئر. تمام ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی, اور وہ انڈیا اور پاکستان کے نہیں, یہاں سے لے کے کینیڈا اور امریکہ تک کے. آج کی مجلس آٹھ محرم کی مجلس, اور وہ مجلس میں بیٹھ کے بس ایک بار یہ کہتا کہ یا کاشف الکرب ام وجه الحسین, اکشف کربی بحق حقیق الحسین. اے حسین مظلوم کی پریشانی دور کرنے والے عباس, آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری اس پریشانی کو دور کیجیے. آٹھ محرم سے دعا شروع کرتا اور شام غریبہ اتنا صحت مند ہو گئے کہ اس کی اپنی بیوی جو بایو کیمسٹری کے اندر پیچھے دی اور کرسچن ہے وہ یقین نہیں کر پاتی ہے کہ کیسے پاسبل. واقعہ تو چونکہ بڑا فیمس ہے اور ابھی لاسٹ ایئر ہی تو پیش آیا, ایئر بیفور لاسٹ. آیت اللہ فاضل لنکرانی کی ویب سائٹ پہ پورا ہی میڈیکل کہا کہ کوئی تعجب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا تھا, حسین نے جو اللہ کے لیے قربانی دی اس کے تین بینیفٹ تو اللہ نے فوراً دیے. الشفا فی تربتہ, حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا بن گئی. والامامت فی ذریتہ, اور امامت کو نسل حسین میں رکھا گیا. واستجابت الدعا تحت قبتہ, اور ہر دعا قبول ہے حسین کے روضے کے نیچے. آغا فاضل لنکرانی لکھتے کہ روضہ حسین سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں ذکر حسین ہو رہا, چاہے وہ اسٹین مور کا یہی امام باڑہ کیوں نہ ہو. اور یہ آج کا میرا ٹاپک بن نہیں رہا ہے, اگرچہ بڑا امپورٹنٹ جملہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن چونکہ آج مصائب بھی ذرا زیادہ ہوں گے, میسج بھی بہت امپورٹنٹ آپ تک پہنچانا, اور آج کی رات وہ واقعاً ہمارے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ دل کھول کے ماتم کریں, تو ان کو ماتم کا بھی زیادہ موقع ملے. میں مجلس کو ذرا سا شارٹ رکھوں گا, اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن آج وہابیت جب شیعت کے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہے کچھ سو کالڈ ریسرچ اسکالرز کے ذریعے سے, تو اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ خود امام معصوم کا نام لے کر بھی دعا کرنا صحیح نہیں ہے، جو لینا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اور یہاں مراجع میں سے ایک مرجع لکھتے ہیں، یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین، چہاردہ معصومین سے وسیلہ اختیار کرنے کو آج ہمارے کچھ سو کال ریسرچ اسکالر اور نوجوان اور ایکر حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، چہاردہ معصومین. اور یہاں عباس علمدار کا نام لے کے دعا کیا، اے حسین سے پریشانی دور کرنے والے، ڈائریکٹ آپ حضرت عباس سے بات کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ، میری اس پریشانی کو دور کرے. اور آج عباس علمدار خود آ کے پریشانی دور کرتے ہیں. 1400 سال کی تاریخ بھری ہے ان معجزات سے جو مہراجی اور مجتہدین کے نزدیک اتھینٹک ہے. لیکن میرا جو اصل آج کا پہلا پوائنٹ ہے، دو باتیں آج آپ تک پہنچانا، وہ یہ کہ عباس باب الحوائج، یہ ٹائٹل ان کو ملا، اس کے پیچھے کوئی لاجک یا ریزن ہے؟ ایک چیز تو بہت ہی واضح ہے، وہ آپ کو پہنچا رہا ہوں. اچھا ایک مرتبہ پھر رک کر ایک تیسرا جملہ اور کہہ دوں، پوائنٹ دو پہنچانا ہے، یہ جملہ جو ہے ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کر ویس میں رہ کر اتنا زیادہ میٹلسٹک نہ بنیے گا کہ دعا کی طاقت کو بھلا دے. دعا پہلے بھی سب سے بڑی طاقت تھی اور آج بھی سب سے بڑی طاقت ہے. اور جب بھی عالم اسلام میں کوئی ظالم آتا وہ سب سے پہلے دعا پہ اٹیک کرتا. صدام ملون نے عراق میں مفاتیح الجنان پہ پابندی لگا دی تھی، اور حال ہی میں جب لبنان میں ایک جہاد ہوا، ہم نے پوچھا کہ ہم آپ کی کیا مدد کریں، کہا اور کوئی مدد نہیں چاہیے ہے، دعائے جوشن کبیر پڑی، ہمیں دعا کا تحفہ دیجئے، ہمیں دعا کی طاقت دیجئے. ہم اپنی ظاہری طاقت کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ دعا کی طاقت ہمارے ساتھ نہ ہو. مغرب کے اندر ہر چیز اس طرح سے بدلی جا رہی ہے کہ آج دعا کو بھی ایک مذاق بنایا جا رہا. لیکن میں ابھی ادھر نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ بزرگ حضرات ابھی بھی دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں. مگر باب الحوائج عباس کیسے بنے، ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے عباس کا ٹائٹل باب الحوائج، اس کا جو ایک بہت ہی مین اور ریزن، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو کیوں بچائیں، ہمیں کیا مل جائے گا. ہم اپنا آرام، اپنا فائدہ کیوں چھوڑیں؟ عباس وہی اصول، تم اللہ کے لیے سیکریفائز کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا ریوارڈ دیتا. اب ایک بات بتائیے آپ، یہ یوتھ کا مجمع نہیں، جن کے پاس ریلیجس نالج ذرا کم ہوتی، یہ بزرگ ہیں، یہ مڈل ایج کے لوگ، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا یہ سنتے آئے کہ عباس علمدار کی شادی سے پہلے سے عباس کے لیے یہ میسج آ گیا کہ علی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں مجھے ریپرزینٹ کرے. حسین وہ تو رسول اللہ کے ریپرزینٹیشن کا، مجھے اپنا ایک ریپرزینٹیٹو چاہیے جو میری بہادری کا وارث ہو، جانشین، اور میرے حسین کی اس طرح سے ہیلپ کرے جس طرح میں ساری زندگی رسول اللہ کی مدد کرتا رہا ہوں. عباس کی پیدائش سے پہلے، ام البنین کی شادی سے پہلے، ام البنین کی سرچیز لیے ہوئی کہ علی نے کہا کہ ایک نارمل شادی نہیں ہے، یہ کربلا کے لیے شادی، اس شادی کا پرپز کربلا ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی. عباس کی ولادت ہوئی، علی نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہا یہ ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے، یہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے گا. عباس کا بچپنا گزرا، عباس جہاں جاتے ہیں ایک ہی بات سنتے، مجھے میرے بابا نے کربلا کے لیے مانگا. عباس کی جوانی آئی، اور تو اور 21 رمضان کو میرے مولا نے جو وصیتیں کی، ہر سال آپ سنتے ہیں، ان میں ایک وصیت کیا یہ نہیں تھی کہ اپنی ساری اولادوں کو بلایا تھا. علی کی 16 بیٹیاں ہیں، علی کے 12 بیٹے ہیں 28، سب کو بلاتے اور سب کا ہاتھ حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ ہے میرے باپ تمہارا امام. لیکن جب عباس کی ٹرن آتی ہے، حسن سے کہتے ذرا پیچھے ہٹ جانا، بیٹا حسین آگے آنا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھتے. آپ تو روئے، لیکن آپ سے پہلے یہ منظر یا سین دیکھ کر ام البنین رونے لگی. علی نے کہا ام البنین ابھی میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی؟ کہا اتنا بتا دیجئے میرے عباس کی غلطی کیا. ام البنین یہ سوال کیوں کیا؟ کہا باقی ساری اولادوں کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا گیا، عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ اب علی کے رونے کی باری. کہا ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، میرا عباس تو صرف میرے حسین کے لیے اس دنیا میں آیا. کربلا میں یہ حسین کا ساتھی بنے گا، تم خود دیکھ لو. دیکھیے عباس کا بچپنا، جہاں جاتے ہیں یہ جملہ سنتے، یہ عباس جوانی اسٹارٹ ہے جوانی کا، جب میرے مولا کی شہادت ہوئی. کیا عشق تھی عباس کی؟ 15 سال. اور پھر اور تو اور شب عاشور تک عباس کو یہ یاد دلایا گیا، شب عاشور تک. ایک روایت ہے 9th of Muharram کی سے پہر عمر سعد نے پہلا تیر چلا کے اٹیک کر دیا آقا حسین نے. کیونکہ مشہور روایتیں ہیں تو میں اس کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. آقا حسین نے عباس کو بلایا کہ عباس تم جاؤ اور عمر سعد سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دے. اصل میں تو آقا اپنے لیے مہلت نہیں مانگ رہے ہیں، عمر سعد کو ایک رات کی مہلت دے رہے ہیں. ایک رات، جنگ کرنا ہے تو کل کرے. اور یہ بھی عباس کا کتنا بڑا امتحان ہے. عباس تلوار چلانے والا مجاہد، اگر اس سے کہا جائے عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آؤ، یہ اس کے لیے آسان. اور یہ کہا جائے کہ عمر سعد سے جا کے ریکویسٹ کرو، مگر آقا نے کہا عباس یہ ڈیوٹی تمہیں کرنا. عباس تو چلے. مولا نے اپنے بچپنے کے دو دوستوں کو، حبیب ابن مظاہر اور بریرہ حمدانی سے کہا میرا عباس ابھی جوان ہے، ایسا نہ ہو کہ عمر سعد کوئی ایسی بات کہے عباس کو جوش آ جائے. آپ دونوں، تم دونوں عباس کے ساتھ جاؤ. خیر وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ ہر سال سنتے ہیں، صرف یہ یاد دلا رہا ہوں کہ جب عمر سعد سے جو ڈسکشن کرنا تھا وہ ہو گیا اور پھر عباس واپس آ رہے ہیں، تو اب حسین کے بچپنے کے یہ دونوں دوست انٹینشنلی اور پرپزلی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں برائر کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور مادر عباس میرے مولا کے گھر میں آئی تھی؟ برائر نے کہا حبیب وہ کوئی بھولنے کی رات؟ اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی یہ منظر دیکھا. حبیب کہتے اور یہ یاد کہ اس شادی کے موقع پہ میرا مولا کتنا خوش تھا اور بار بار کیا کہہ رہا تھا؟ برائر نے کہا اب تک یاد ہے میرا مولا کہہ رہا تھا کہ اس شادی کے نتیجے میں مجھے اپنا ایسا بیٹا ملنے والا جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے گا. اب دیکھیے یہ دونوں بزرگ یہ عباس کے چچا کی حیثیت رکھتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آقا عباس سمجھ گئے، ایک بات ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی اور کہا اتشجعنی یا حبیب، چچا حبیب آپ مجھے جوش دلاتے، میں سمجھ گیا کہ یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں. آقا حسین سے اجازت لے کے آئیے، کل شام سے پہلے پہلے کوفہ کے دارالعمارہ پہ حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. عباس بچپنے میں سنا تمہیں علی کربلا کے لیے مانگا تھا، میرے مولا کی شہادت تھی، عباس کی جوانی جسٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، 15 سال کی ہے، مولا نے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے کے یاد دلا دی حسین کے ہاتھ. شب عاشور عباس کی زندگی کی آخری رات، شب عاشور عباس زندہ ہیں، شام غریبہ عباس نہیں ہوں گے. کبھی تو زینب کی چادر چھنے گی، کبھی تو سکینہ کے تماشے لگیں گے. یہ عباس کی زندگی کی آخری رات ہے، یہاں بھی عباس سن رہے اپنے چچا سے، چچا جیسے صحابیوں سے، میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا. تو عباس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ یہی تو ہوگی نا کہ جس کام کے لیے میرے بابا نے مجھے بلایا ہے اس دنیا میں، جس کام کے لیے میرے بابا نے مانگا، یہ جملہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں علی نے مانگا. علی تو وہ ہے جو دوسروں کو عطا کیا کرتا، علی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ساری زندگی علی کچھ نہ مانگے تو یہ تو خالی خدا کی شان ہے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. علی سب سے بے نیاز ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو محتاج ہے، لیکن علی اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ کائنات کی جتنی چیزیں سب کا مالک علی، تو مانگا تو کیا مانگا؟ عباس جیسا بیٹا مانگا. اور عباس نے جب سے یہ سنا ساری زندگی یہی دعا کرتے رہے ہوں گے، خدا بندہ جس مقصد کے لیے مجھے مانگا گیا ہے وہ وقت آ جائے تو میں اپنے بابا کی تمنا کو پورا کروں گا. اور کتنی عجیب بات، وتھ ڈیو ریسپیکٹ، میں کربلا کے کسی شہید کا نہ اسٹیٹس کم کر رہا ہوں نہ ان کی توہین کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں جتنے بھی باقی شہید، شاید ان میں سے کسی نے بھی زندگی میں یہ دعا کبھی سوچی نہ ہو کہ اس طرح سے کربلا میں ہماری ضرورت پڑے گی. شاید کبھی کسی نے دعا نہ مانگی ہو. جنہوں نے زندگی میں کبھی کربلا کے لیے دعا نہیں مانگی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا ہونے والی، انہیں تو کربلا میں جہاد کا حکم مل گیا. اور جو ساری زندگی کربلا کے جہاد کی دعا مانگتا رہا، جب عاشورے کا دن آیا سب سے کہا گیا تم تلوار چلاؤ گے، عباس سے کہا گیا تم تلوار نہیں چلا سکتے. عباس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، عباس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا، اور اسی عباس سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں تلوار چلانے کی رضا نہیں. اب یہاں پہلی بات، میں نے کہا دو پوائنٹ ہیں آج کی مجلس. پہلا پوائنٹ، اگر ہمارا کوئی یوتھ یہ سوال کرے کہ میں اسلام پہ کیوں عمل کروں، اگر ہماری عورت یہ کہے کہ میں وہ سیکریفائس کیوں دوں، ایک تو اس کا جواب، اور پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ عباس کی لائف ہسٹری کا میسج، عباس ساری زندگی ایک دعا کرتے رہے، جب اس کا وقت آ گیا اللہ کا آرڈر آ گیا تم اس پہ عمل نہیں کرو گے. دیکھیے امام اپنے زمانے کا امام جو کہتا ہے وہ آرڈر آف اللہ ہوتا. عباس سے کہا گیا تمہاری تمنا ہے، تمہیں جہاد کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، تم جہاد نہیں کر سکتے. اب یہاں دو باتیں، یا تو عباس کہتے خدا بندہ تیرا حکم اپنی جگہ پر، لیکن میری سب سے بڑی دعا تھی میں حسین کے لیے تلوار چلاؤں، میں تو تلوار چلاؤں گا. اللہ کا آرڈر ایک طرف رکھتے، اپنی تمنا پہ عمل کرتے تو عباس عباس نہ ہوتے. اور ایک طرف اپنی ساری زندگی 34 سال 34 ایئرز کی دعا، اور اللہ کا حکم آ گیا، عباس نے کہا خدا بندہ تیرے حکم پر میں اپنی تمنا قربان کرتا ہوں. اللہ نے کہا تم نے میری خاطر یہ قربانی دی ہے، اب اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ تم باب الحوائج بن گئے ہو، جو تمہارا نام لے کے حاجت لے کے آئے گا میں ہر ایک کی حاجت کو پورا کروں گا. تو میرے لیے قربانی دے رہے ایک، اور میں تمہیں باب الحوائج بنا رہا کہ قیامت تک ہر حاجت مند عباس کے نام سے اپنی حاجتیں پوری کر کے لے جائے گا. آخرت کا ریوارڈ نہیں بتا رہا ہوں، یہ دنیا کا ریوارڈ ہے. آخرت کا ریوارڈ ایک جملہ کافی، آخرت کا ریوارڈ تو ایک جملہ کافی. فاطمہ زہرا جب امت کی شفاعت کے لیے آئیں گی تو عباس کے کٹے ہوئے بازو لائیں گی، علی اصغر کا خون بھرا کرتا لائیں گی. زہرا قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عباس کے کٹے بازو لے کے آئیں گے. تو قیامت کی بات نہیں، دنیا کی بات. تم نے اپنی حاجت میرے حکم پہ چھوڑ دی تو میں نے تمہارے نام پہ قیامت تک کے ہر پریشان حال کی حاجت کو پورا کیا. نعوذ باللہ. نہ ہم عباس ہیں نہ عباس جیسے ہیں، لیکن جو میسج مل رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیکھے تو دیکھو نا، پہلے اللہ کے لیے کوئی سیکریفائس کرو نا. عباس کا ماتم کرنے والے تمام مردوں سے میں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، جس نے اسلام کے لیے اپنے بازو قربان کر دیے، کہ آپ اس عباس کے نام پہ گاڑی نہیں رکھ سکتے. میں اپنی تمام بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جس عباس نے زینب کا پردہ بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، کیا اس عباس کے نام پہ اپنے سر پہ ایک اسکارف نہیں پہنا جا سکتا؟ آج باب الحوائج سے یہ وعدہ کر کے جائیے گا لیکن اب بات بہت لمبی ہو رہی ہے، دوسرا پوائنٹ اتنا ہی اہم ہے بلکہ آج کل کے حالات میں اور زیادہ ہیں. اب دوسری بات سنیے، اور یہ بات بیان کرتے ہوئے ذرا سا میں سیکوینس بدل رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی تک جہاں بات پہنچا وہیں سے سمجھا دوں. اب سنیے ایک بات اور، اب بات نے ایک بڑا امتحان یہ بھی دیا جو آج ہمارے بہت سے مومنین کو کنفیوز کر رہا. میں بہت شارٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے خود ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں گیا تو آج کی مجلس کا اصل پوائنٹ رہ جائے گا، لیکن بہت شارٹ میں ایک بات، آج ہمارے یہاں بہت سے مومنین کو ایک چیز کنفیوز کرتی ہے. آغائے سیستانی یہ کہہ رہے ہیں، اور 15 سال پہلے ہم نے آغائے خوئی کا وہ مسئلہ سنا تھا، اور 35 سال پہلے آغائے محسن حکیم کا وہ مسئلہ سنا تھا، اور 50 سال پہلے آغائے بروجردی کا یہ مسئلہ سنا تھا. بہت سارے مومنین اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ سارے یہ ان کی بات ہے جو مجتہدین اور مراجع کی عظمت مانتے ہیں، کہ پھر بھی آج 50 سال میں 4 دفعہ ہم الگ الگ مسئلے سن رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس کا علمی جواب تو اور ہے، اس وقت میں عباس کے حوالے سے ایک جواب دے رہا ہوں. یہ مجتہدین جو ہیں یہ سب غیر معصوم ہیں، اور ان سے غلطی کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 4 فتوے تو چاروں ہی غلط ہوں اور اصلی مسئلہ کوئی پانچواں ہو. یہ بالکل یہ پوسیبلٹی، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں، لیکن مولا اور حسین کی معصوم ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. عباس کا امتحان دیکھیے، ہم تو 2 غیر معصوم مراجع کے فتوے میں جب کنٹراڈکشن پاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور عباس کا امتحان کیا؟ عباس نے مولا سے سنا تم کربلا کے لیے، اور آقا حسین کا آرڈر آ رہا ہے کہ کربلا میں تمہیں تلوار چلانے کی اجازت نہیں. وہ بھی عباس نے ایک امام سے سنا ہے، اور یہ بھی عباس ایک امام سے سن رہے ہیں، وہ بھی معصوم ہے یہ بھی معصوم ہے، بظاہر دونوں کی باتوں میں کنٹراڈکشن لگ رہا. کبھی کنٹراڈکشن ہوتا نہیں ہے، یہ سمجھ کا پھیر ہوتا، لیکن وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ عباس نے کسی راوی کے ذریعے نہیں سنا ہے، بیچ میں کوئی وایا چینل نہیں ہے. علی سے بھی سنا کہ عباس کربلا کے لیے تو ڈائریکٹ سنا، اور حسین سے بھی سنا عباس تمہیں تلوار نہیں چلانا ہے تو یہ بھی ڈائریکٹ سنا. عباس کہہ سکتے تھے کہ آقا حسین آپ کا رتبہ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا بابا تو آپ کا بھی بابا ہے، الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، حسین جوانان جنت کے سردار ہے مگر ان کا بابا ان سے افضل. یہ رسول کی حدیث، میں بابا کا حکم مانوں کہ آپ کا حکم مانوں؟ اب بات کہہ سکتے کہ میں نے 2 الگ الگ حکم خدا معصوم امام سے سنے، میں کنفیوز ہوں، میں علی کی بات مانوں گا؟ نہیں. کوئی آپ کو عباس کے یہاں کنفیوژن نظر آتا؟ عباس نے ہمیں میسج دیا کہ اگر ڈیو ٹو اینی ریزن 2 امام معصوم کے قول بھی ٹکراتے نظر آئے تو جو کرنٹ امام معصوم ہے تمہیں اس کا آرڈر کو ماننا. جو کرنٹ مرجے ہے اس کا فتوا، اب مرجے بہت چھوٹی چیز ہے، امام بہت بڑی چیز ہے، لیکن عباس کی سیرت ساری ایک پہلو نہیں ہے، اتنے اچھے پہلو ہیں. اور اب سنی اصل بات، میں نے ابھی ایک بات کہی تھی اسی کو آگے بڑھاتا ہوں بڑی توجہ سے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وقت کم رہ گیا ہے، میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن مجمع اس وقت اس طرح سے میرے ساتھ ساتھ چل رہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی بات کو آسانی سے سمجھا پاؤں گا. چھوٹی سی ایک بات، اور وہ یہ کہ شب عاشور، ایک رات کی مہلت میرے آقا حسین نے مانگی نا یا دی، ایک رات. اب اس ایک رات میں حسین کے خیموں میں کیا ہوا؟ پوری رات عبادت میں گزاری گئی، نماز ہے، تسبیح ہے، ذکر خدا ہے، قیام ہے، قعود کا ودی نحل. یہ ہسٹری کی کتاب میں ہے کہ اگر کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے جاتا تو وہ جو عبادت کر رہے تھے ذکر خدا، تو ایسی آواز تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے جائیں تو مکھیوں کی مرمرنگ کی اور بھرمنہٹ کی آواز ہوتی ہے. یہ ادھر، یہ ادھر، اور ادھر کیا ہمارے ساتھ کے کہیں پہ، ادھر کیا ہو رہا؟ ادھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اور شاید یہ میٹنگ کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا، بہت ہی امپورٹنٹ ایک وار کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے. اور اس کا ایجنڈا اونلی ون پوائنٹ. اور شاید اسی ایک پوائنٹ کے لیے عمر سعد نے بھی جنگ کو ڈیلے کرنے کا فیصلہ کر لیا. 9 محرم کو اس نے جنگ شروع کر دی. ایک رات کو جو ڈیلے کیا جنگ کو تو ہمارے ساتھ بھی اتنی ایزیلی کیوں اس نے یس کر دیا؟ شاید اسی پوائنٹ کی وجہ سے. اور وہ یہ کہ ادھر ہمارے ساتھ کے کیمپ میں ساری رات جو وار کونسل ہے بڑے بڑے سردار ہمارے ساتھ ہے, شمر ہے, ہرملہ ہے, خودی ہے, سنان, ایک سے ایک لعنت اللہ اہل, وہ سب لوگ جمع. اور ایک پوائنٹ, خالی ایک پوائنٹ, وہ یہ کہ حسین کی آرمی اونلی 72, لیس دین 100, اور عمر سعد کی فوج منیمم نمبر جو رپورٹ کیا گیا 30,000, ورنہ تو لوگ 100,000 اور 200,000 بھی کہتے, منیمم 30,000. کہاں 30,000 کا اتنا بڑا لشکر کا لیس دین 100 کو میچ ہی نہیں. مگر اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ کہہ رہا کہ اے میرے سرداروں, کل کی جنگ ہم نہیں جیت سکتے, امپاسیبل ہے کل کی جنگ جیتنا. اور اس لیے امپاسیبل ہے کہ حسین کے لشکر میں ایک اکیلا عباس ایسا ہے. عباس جب تک حسین کی فوج میں ہے, 30,000 کیا 3,00,000 کی بھی فوج آ جائے گی ہم ہار جائیں گے. یہ کوئی ایموشنل بات ہمارے ساتھ نہیں کہہ رہا, وہ اچھی طرح جانتا ہے عباس کو. اور اس کی ساری وار کونسل اس کے ساتھ ایگری ہے. کیوں ایگری کر رہی ہے؟ کیوں ایگری کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو ہمارے ساتھ کی آرمی آئی تھی نا, اس میں دو قسم کے فوجی تھے. ایک وہ جو مڈل ایج کے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا سے 20 سال پہلے صفین کے میدان میں عباس کی بہادری دیکھ چکے ہیں. صفین کی ایک بہت امپورٹنٹ لڑائی ہوئی تھی. اس وقت میرے مولا عباس کی ایج ہارڈلی 12 یا 13 سال کی تھی. صفین کی لڑائی کربلا سے 23 سال پہلے ہوئی, یعنی عباس 11 سال کے تھے, 11 سال کے. اور صفین کی لڑائی میں ایک ایسا وقت آیا تھا. اچھا, صفین کی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں, لیکن یہ جملہ کہنا ضروری ہے کہ ایک طرح سے شروع میں معاویہ کے لشکر یا شامیوں نے مولا سے ایک ریکویسٹ کر لی تھی کہ آپ میدان میں نہیں آئیے گا, ہم آپ کے صحابیوں سے لڑنا چاہتے ہیں. اور علی نے ایک طرح سے شروع میں یہ پرومس کر لیا کہ ٹھیک ہے چلو. آخری رات کو میرے مولا میدان میں آئے تھے. یہ بالکل ارلی سٹیج کی بات, روزانہ جنگ ہوتی, کبھی علی والے معاویہ والوں کو پیچھے ہٹاتے, کبھی معاویہ والے علی والے. ایک دن ایسا ہوا کہ معاویہ کے لشکر کا پریشر بہت زیادہ تھا, علی کی فوج اتنا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک مرتبہ علی کی فوج سے چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک گھوڑے سوار آیا, اور اس اکیلے نے جو تلوار چلانا شروع کی, نہ صرف یہ کہ معاویہ کا سارا لشکر بھاگا, بلکہ معاویہ کے لشکر کے جو پرانے لوگ تھے انہیں بدر, احد, خندق و خیبر میں علی کی تلوار یاد آ گئی. وہی انداز, وہی اسٹائل. اب یہ ساری فوج شکر کھا کے جا رہی ہے, جاتے جاتے جملہ کہہ رہی ہے کہ آج علی نے انصاف نہیں کیا, ہم سے علی کا پرومس تھا وہ سامنے نہیں آئیں گے, ہمیں دھوکہ دینے اور چیٹنگ کے لیے چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے. یہ خالی علی ہیں جو اکیلے پوری فوج کو بھگا سکتے ہیں, اور کسی میں اتنی طاقت نہیں. ابھی مولا پر کریٹیسزم ہو رہا ہے کہ ایک بار معاویہ کے لشکر نے دیکھا کہ علی کی فوجوں کے درمیان سے میرا مولا مسکراتا ہوا باہر آ رہا. اب سب سرپرائز, اگر یہ علی ہیں تو وہ کون ہے؟ اگر یہ علی ہیں جو ہم کو نظر آ رہے تو وہ کون ہے جس کی لڑائی کا انداز, جس کا اسٹائل, اور جس کا ریزلٹ, جس طرح اکیلے علی نے بدر سے خیبر تک اکیلے علی نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی. خیبر کی لڑائی میں تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی. روزانہ اسلام کا لشکر جاتا تھا, شام کو شکست کھا کے آتا تھا, لیڈر کہتا تھا فوج بھاگی ہے, فوج کہتا تھا لیڈر بھاگا. اور جب علی کو علم دیا, علی نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کوئی میرے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. مگر یہ علی کی خاصیت ہے, ایک تو اسٹائل بالکل علی والا, اور نتیجہ بھی وہ نکل رہا ہے کہ اکیلے اس سپاہی نے معاویہ کی ساری لشکر کو بھگا دیا. ہم تو علی سمجھ رہے تھے, علی تو یہ, اگر یہ علی ہے جو ہمارے سامنے آ رہے کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہے وہ کون؟ میرا مولا مسکراتا ہے آگے بڑھا اور ایک بار چہرے سے نقاب ہٹائی تو معاویہ کے شام والے لشکر نے دیکھا علی کا وارث 11 سال کا باس ان کے سامنے نظر آ رہا، جو 11 سال کی ایج میں اتنا بہادر ہے۔ اب دیکھیے ہر جگہ الٹی سیدھی لاجک نظر آئیے گا۔ میں نے جگہ یہ واقعہ پڑھا تو کسی صاحب نے ایک اعتراف کر دی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام خالی کریٹیسزم ہوتا۔ کہا کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو 18-20 سال کی ایج بتاتے، 11 سال کا بچہ ہائٹ میں کتنا کم ہے، کیا لوگوں کو ہائٹ سے بھی اندازہ نہ ہوا؟ دو جملے سنیے گا، میرا مولا نارمل ہائٹ سے کچھ کم تھا اور عباس علمدار جوانی میں ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین تک پہنچا کرتے تھے، تو 11 سال کی ایج میں عباس کی ہائٹ اتنی ہو چکی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کریٹیسائز کرنے والے مجھے میرے ٹاپک سے ہٹا دیتے۔ تو اب عمر سعد کے لشکر میں جو مڈل ایج لوگ ہیں انہوں نے 11 سال کے عباس کی بہادری صفین میں دیکھی ہے۔ کہا جب 11 سال میں اکیلا عباس معاویہ کی ساری فوج کو شکست دے سکتا تو آج تو 34 سال ہے جوانی کا عروج۔ اور جو عمر سعد کے لشکر میں نوجوان سپاہی جو صفین کی جنگ میں نہیں تھے، جو صفین کے بعد پیدا ہوئے ہیں، 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال والے، یہ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ عباس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے خالی ایک منتھ پہلے دیکھ لیا۔ یہ جو مڈل ایج کے لوگ ہیں انہوں نے 22 سال پہلے دیکھا، اور جو 20-22-24 سال کی فوج ہے انہوں نے صرف ایک مہینے پہلے دیکھا۔ یہ 9th محرم کو میٹنگ ہو رہی ہے، 9th محرم سے ایگزیکٹ ایک مہینے پہلے جائیے، 9th آف ذی الحج، اکیلا مسلم ابن عقیل کوفے کے اندر تھا، اکیلا تھا، کوفے کی ساری فوجیں آ گئی ہیں، بلکہ جو لیڈر تھا فوجوں کا سردار محمد ابن اشعث ابن قیس کندی، وہ بار بار ابن زیاد سے کہہ رہا اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو۔ ابن زیاد سرپرائز، اس نے آخر میں کمپلین کی کتنے سپاہی چاہیے خالی ایک آدمی کو پکڑنا۔ تو محمد ابن اشعث دشمن ہے اور بدترین دشمن، یہ جودہ کا بھائی ہے جس نے حسن مصطفیٰ کو زہر دیا۔ کیا کہتا ہے ابن زیاد؟ میں کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو پکڑنے نہیں گیا ہوں، ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے گیا ہوں، اگر ساری فوج کے بعد بھی اسے گرفتار کر سکا تو بہت بڑا میرا کریڈٹ ہوگا، اور نہیں گرفتار کر سکا۔ سارا کوفہ آ گیا، عورتیں تک مکان کی چھت سے مسلم پہ اٹیک کر رہی ہیں۔ اگر آخر میں مسلم کو گرفتار کیا تو چیٹنگ کے ذریعے گرفتار کیا نا، کہ زمین میں گڑھا کھودا اور مسلم کو اس میں گرا دیا۔ تو ایک مہینے پہلے یہ لوگ کوفے میں دیکھ چکے ہیں، کربلا میں جو آرمی آئی تھی یہ کوفے سے آئی تھی نا، ایک مہینے پہلے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا ساتھی، پورا شہر کوفہ، کوفے کی ساری فوج، ایک ہاشمی شہزادے کو گرفتار نہ کر سکی۔ تو یہاں عباس ایک آرمی کے ساتھ ہے، کیسے ہم عباس کو گرفتار کر سکتے؟ تو عمر سعد کی فوج میں جو مڈل ایج لوگ ہیں وہ بھی ایگری، جو ینگسٹر ہیں وہ بھی ایگری کہ ہاں جب تک کہ حسین کے لشکر میں عباس ہیں ہم کل کا جہاد، کل کی جنگ نہیں جیت سکتے۔ عاشورے کی جنگ میں ہماری ناکامی یقینی ہے، ہماری ہار یقینی ہے۔ اگر عاشور کی جنگ میں جیتنا ہے تو اس کا خالی ایک طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عباس کو کسی طرح حسین سے سیپریٹ کر دو۔ اب یہ دشمن اہل بیت، ان کے پاس اتنی کامن سینس نہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ حسین کربلا کی لڑائی تلوار سے جیتنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے، ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین سے آغا ناصر الملت علی اللہ مقامہ، اس افریقہ کے بزرگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنی عظیم پرسنالٹی ہے، حضرت میاں نجف و قمبی۔ اگر ہندوستان کے چند علماء کو واقعا رسپیکٹ دیتا ہے اس میں آغا ناصر الملت۔ ان کی ایک اسپیچ بھی ہے اور ایک بک بھی، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے سے حسین کا اسٹائل دیکھیں تو صاف لگ رہا ہے کہ حسین تلوار کے ذریعے جنگ نہیں جیتنا چاہتے، کیونکہ حسین کی فوج 3 ایسے بڑے بڑے بہادر سپاہی تھے کہ ان میں سے ہر ایک اکیلا جنگ جیت سکتا. حسین سب کو اسکیٹر کر رہے ہیں. ایک محمد حنفیہ جو اتنے اسٹرانگ تھے, اتنے اسٹرانگ تھے کہ کوائن کو ہاتھ میں لے کے انگلیوں کے بیچ میں رگڑتے تھے, جو کوائن کے اوپر امپرنٹ ہے انہیں لیا تھا. ڈھال لوہے کی ڈھال وہ شیل اسے ہاتھ میں لے کے اس طرح پھاڑ دیتے تھے جیسے کاغذ کو پھاڑا جاتا. حسین نے ان کو مدینے میں چھوڑ دیا, کہا کہ آپ مدینے میں رہیے میرے ڈپٹی بن کر. ایک مسلم ابن عقیل تھے, انہیں حسین نے اکیلا کوفہ بھیج دیا. ایک عباس تھے, عباس کے اوپر تلوار چلانے کی ریسٹرکشن ڈال دی. تو اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا تو حسین کے اسٹائل سے ہی اس کو لگ جاتا کہ کل عباس کو تلوار چلانے کی پرمیشن نہیں ملے گی. مگر لشکر یزید کون سا سمجھدار تھا, ان سے زیادہ احمق اور بے وقوف کون ہوگا جس نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا اور یزید کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. تو ان کی یہاں پوری رات ایک میٹنگ چلتی رہی, ون پوائنٹ ایجنڈا, اے جی ایم نہیں, ایس جی ایم, اسپیشل جرنل میٹنگ, کہ کس طریقے سے عباس اور حسین انہیں سیپریٹ کیا جائے. آخر میں شمر نے کہا کہ ڈیوٹی میں انجام دوں گا, کیونکہ اگرچہ شمر کا کوئی ریلیشن ام البنین سے نہیں مگر وہ اسی قبیلے کے اندر رہتا تھا جو ام البنین کا قبیلہ, اور عربوں کا ایک ماحول تھا ٹرائبل کے, قبیلے کے تمام نوجوان قبیلے کی عورتوں کو بہن کہتے تھے. تو میں جا کے عباس اور حسین کو الگ کروں گا. اور پھر اگلے دن جو بات ہے وہ آپ نے سنی, وہ صبح کو آتا اور کہتا ہے کہاں ہے میری بہن کی اولاد, کہاں ہے میرے بھانجے, رشتہ بنا کے آ رہا. اور پھر کہا کہ عباس مبارک ہو, ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے, تم میرے بھانجے ہو, میں نے یزید سے بات کی ہے, تم چلے جاؤ, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, میں تمہیں پروٹیکشن دیتا ہوں. عباس نے کہا میرا آقا حسین. شمر کہتا وہ تو اگر کسی جانور کے بل میں بھی جائیں گے تو ہم وہاں بھی ان کو شہید کریں گے. عباس نے گویا اور شمر کے چہرے پہ تھوک دیا, لعنت ہو تیرے اوپر, میرے آقا کو شہید کرنے جا رہا ہے اور مجھے پروٹیکشن دے رہا ہے. نہیں چاہیے تیرا پروٹیکشن, یہ کہہ کے آقا عباس آ گئے. مگر کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا مطلب, اس کی لاجک, اس کی فلسفی کیا ہو؟ اس کی فلسفی یہ کہ عمر سعد کا یہ سپاہی شمر عباس کی محبت میں نہیں آیا ہے, عباس سے اتنا ڈر گئے کہ حسین سے کیسے عباس کو الگ کیا جائے, چنانچہ چیٹنگ کرتا ہوا آیا, مکاری سے کام لیتا ہوا آیا, عباس کو بھانجا سمجھ کے نہیں آ رہا. تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ خالی ایک جملہ, اور باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. اب مسائل کی منزل آنے والی, ایک جملہ. کربلا کے میدان میں حسین کے خلاف تیر استعمال ہوئے, تلواریں استعمال ہوئی, نیزے پھینکے گئے, برچیاں جسم میں اتاری گئی, حتیٰ لشکر یزید اپنے ساتھ پتھر تک لے کر آیا تھا جو آقا حسین پہ مارے گا. مگر یہ سارے ٹولز اور ویپنز کے ساتھ کربلا میں ایک طریقہ کیا اور استعمال ہوا؟ مکاری اور چیٹنگ اور فراڈ کا. تو معلوم ہوا کربلا خالی کربلا نہیں ہے, کلو اور دن کربلا ہے. عاشورہ اونلی 61 ہجری کا عاشورہ نہیں ہے, 2001 کا عاشورہ بھی ہے. کلو یومین عاشورہ, کلو اور دن کربلا. ایک فارمولا ہمارے سامنے آیا کہ دشمن جب اسلام پہ اٹیک کرتا ہے تو تیر اور تلوار, میزائل اور ایروپلین کے علاوہ چیٹنگ اور فراڈ کا ہتھیار بھی استعمال کرتا ہو. اور یہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب قوم کو لیڈر سے الگ کرنا ہو, عباس کو حسین سے الگ کرنا ہو, تو وہاں تیر و تلوار نہیں آئے, وہاں پہ میزائل اور ایٹم بم نہیں آئے. قوم اور لیڈر, لیڈر کو اور قوم کو, کمیونٹی کو اور لیڈر کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے. وہاں فراڈ آیا, وہاں چیٹنگ آئی, وہاں عباس کا ہمدرد بن کے آیا. لیکن آج بھی دشمن یہی ہتھیار استعمال کر رہا ہے. ایک طرف ہمیں ختم کرنے کے لیے میزائل ہیں, بمبارٹمنٹ ہیں, ہمارے گاؤں اڑائے جا رہے, ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, دوسری جانب چیٹنگ کا ہتھیار استعمال ہو رہا. مرجعیت ہماری لیڈرشپ ہے, ہم قوم ہیں, مرجی ہمارا لیڈر ہے. کل عباس کو حسین سے الگ کرنے کے لیے چیٹنگ ہوئی, آج مرجی اور قوم کے درمیان سیپریشن پیدا کرنے کے لیے دشمن کا پروپیگنڈا جاری ہے. کلو ارض کربلا, آج کی جو کربلا ہے لندن, آج کی جو کربلا ہے امریکہ, امریکہ، آج کی جو کربلا ہے یورپ، اور آج کا جو عاشورہ ہے اس میں بھی یہی ہتھیار استعمال ہو رہا. یاد رکھیے، جب کبھی کوئی ہمارے لیڈر یعنی مرضی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے چیٹنگ کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، گویا وہ شمر کی سیرت پہ چل رہا ہے. اور عباس کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عباس کی سیرت پر چلے اور ایسے ہر پروپیگنڈا کرنے والے کے چہرے پہ تھوک دیں کہ تم کہاں سے آ گئے ہمارے ہمدرد بن کر، ہمیں ہمارے لیڈر سے دور کر رہے ہو، ہم میں اور ہمارے لیڈر کے اندر سپریشن پیدا کر رہے. آج 8 محرم کی رات، عباس کے علمدار کی رات، یہ رات آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک طرف باب الحوائج جس نے اپنی ساری تمنائیں قربان کر دی اللہ کے حکم پر، آپ بھی کم سے کم ایک تو حکم خدا مانے، اور دوسری جانے آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے دشمن کے اس ہتھیار کو بھی یاد رکھیے گا، وہ فراڈ اور چیٹنگ کے ذریعے، وہ پروپیگنڈے کے ذریعے، وہ ہمارا دوست بن کر، وہ ہمارا سنسیئر بن کر ہمیں ہماری مرضی سے کاٹنا چاہتا. تو جو عباس کا رپلائی تھا وہی رپلائی ہمارا ہونا چاہیے، سوکھ دینا ہے ایسے آدمی کے چہرے پر، تب ہم عباس کا حق ادا کریں گے. کون عباس؟ کون عباس؟ اگرچہ اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کی معرفت سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں یہی اسٹیٹس عباس کا بھی. کون سمجھ پایا ہے عباس؟ بہت ہی شارٹ میں اگر کہوں تو ایک جملہ کافی، اہل بیت ساری کائنات کے مشکل کشا. کتنی ہی وہابیت ہمارے درمیان پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے، جب تک کہ یہ مخلص صاحبان ایمان زندہ، جب تک کہ دعائے توسل پڑھنے والے زندہ، انہیں پتا ہے کہ بغیر اہل بیت کی ہماری کوئی پریشانی کوئی مصیبت دور نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی پریشانیاں دور کرتے ہیں اہل بیت، وہ مشکل کشا ہے ساری کائنات کے، اور عباس اہل بیت کا مشکل کشا. کسی عام آدمی کو کوئی پریشانی آتی، کوئی عام مومن کسی مصیبت میں پھنستا، وہ اہل بیت کو دیکھتا. اور اہل بیت کے خاندان پہ کوئی پریشانی آتی، اہل بیت کی زبان پہ ایک ہی جملہ آتا ہے، باپ باسا. میدان کربلا ہی میں دیکھ لیجئے، میدان کربلا ہی میں دیکھ لیجئے، بچوں کا سہارا عباس. دیکھیں کیا یہ بچے کربلا کے بعد یہ پیاسے نہیں رہے؟ کیا ان کو پانی مل گیا؟ اگر پانی مل جاتا تو بازار کوفہ میں سکینہ نے پانی کیوں مانگا؟ اگر بچوں کو پانی مل جاتا تو زندان شام میں زینب بیٹھ کر نمازیں کیوں پڑھتی؟ بچے کربلا میں پیاسے ہیں، کربلا کے بعد بھی پیاسے، مگر کربلا میں آتش آتش کہہ رہے ہیں، بعد میں بچے خاموش کیوں ہوں گے؟ پانی ملنے کی وجہ سے نہیں، جب تک عباس زندہ تھا بچوں کو سہارا تھا کوئی پانی لانے والا ہے، عباس کے بعد اب بچوں کو یقین ہو گیا اب کوئی پانی لانے والا نہیں. اور تو میرا آقا حسین، کربلا میں اتنے شہیدوں نے حسین کو آخری سلام کیا، مگر خالی عباس وہ تھا کہ جب آخری سلام کیا حسین نے کمر پکڑ کے کہا الان انکسر عظام. عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے تمہاری شہادت، حسین کی قوت بازو، حسین کی کمر حسین کے پشتے بنا ہے عباس. اور سیدانیوں، میرے استاد یہ روایت پڑھا کرتے تھے، اور سیدانیوں کو تو عباس پہ اتنا بھروسہ اور سہارا کہ شب عاشور کے بارے میں وہ روایت پڑھتے تھے کہ عباس علمدار اپنے خیمے میں اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. ایک بار دیکھا ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے خیمے میں داخل ہو، گھبرا کے عباس کھڑے ہو گئے، شہزادی اور آقا زادی آپ کیوں تشریف لائیں؟ ارے میں غلام ہوں، مجھے بلا لیا ہوتا. زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی، بہن بھائی کے بعد آتی، اور اس وقت تو اس لیے آئی ہوں، یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھی اور ابھی بھی میرے خیمے میں، اور کہہ رہی ہیں کہ اے مشکل کشا کی بیٹی ہمیں اور تو کوئی پریشانی نہیں آئے، بس اپنی چادر اور اپنے پردے کا بہت خیال. شہزادی ہماری چادر کا کل کیا ہوگا؟ زینب کہتی عباس میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میرا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے جواب پر، زینب کو تم پہ بھروسہ ہے، بتاؤ میں کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے کا شہزادی جب تک عباس زندہ ہو ہر بی بی کی چادر سلامت ہے اور بی بی کا پردہ محفوظ ہے، اور اتنا یقین تھا زینب کو عباس پر کہ سب مارے جا سکتے میرا عباس نہیں مارا جا سکتا، زینب فوراً اپنے خیمے میں گئی، آواز بھی بی بی ہو علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے تمہارا پردہ سلامت رہے گا، تمہاری چادر محفوظ رہے گی، لیکن عزاداروں شب عاشور زینب نے یہ وعدہ کیا اور عاشور کی سہ پہر کو اپنا وعدہ واپس لے لیا، کب وعدہ واپس لیا؟ عاشور کی صبح آ گئی، کربلا کا جہاد شروع ہوا، جس وقت بھی کوئی مجاہد میدان میں جاتا ہے سب سے پہلے تڑک کے عباس آتے، آقا پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، پہلے مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، حسین عباس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عباس تم تو میری فوج کی علمدار ہو، تمہارے ہاتھ میں تو لشکر حسینی کا پرچم ہے، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ ارے جب آنو محمد کے لاشے آ گئے، ارے جب قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے جسم آ گیا، ارے جب علی اکبر کا لاشا آ گیا، عباس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو آقا یہ میری گود کے پالے، یہ میرے شاگرد، کیسے ان کے لاشے اٹھاؤں؟ پہلے مجھے میدان میں جانے دیجیے، اور حسین ہر بار کہتے عباس تم میرے لشکر کے علمدار، یہاں تک کہ عاشور کی سے پہرا دو، اب عباس گئے کہا آقا اب تو اجازت دیجیے، حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار، عباس تڑپ کے کہتے لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار، ارے میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں، حسین نے کہا لیکن نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو، میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے دوں؟ پریشان ہو کر باب الحوائج خیمے میں آیا، شاید بابا ہی کو پکارا ہو، اے مشکل کشا ذرا بیٹے کی مشکل کشائی کیجیے، اور ادھر خیمے میں آئے، ادھر عباس خیمے میں آئے، اور ادھر ننی سکینہ دوڑ کے آگے بڑھی، کہا جیسے عباس ابھی یہ سارے بچے میرے پاس آئے تھے اور بچے کہہ رہے تھے تم حیدر کرار کی پوتی ہو، ہم بہت پیاسے ہیں، کیا کہیں سے پانی مل سکتا؟ میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا پانی ملے گا، لیکن چچا یہ وعدہ تیرے بھروسے پر کیا، چچا کیا کہیں سے پانی نہیں لا سکتا؟ ارے عباس تو خوشی سے کھل اٹھے، ایک بار جھکے سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ تیرا چچا پانی تو لے آئے گا مگر کیا کروں، میرا آقا اجازت نہیں دیتا، سکینہ نے کہا اتنی سی بات، چلے میرے ساتھ میں آپ کی سفارش کروں گی، بابا نے میری کوئی بات آج تک نہیں ٹالی ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں، سکینہ عباس کو لے کے آئی، حسین نے منظر دیکھا وہیں سے کہا عباس میں سمجھ گیا آج سکینہ کو کیوں لا رہے، عباس اب میں کچھ نہیں کہتا جاؤ، لیکن شاید آقا نے سکینہ سے کہا سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کو مقتل میں بھیج رہی ہے، بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا، ارے جب تماشے لگ رہے ہوں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے کہے گی ہائے چچا، لیکن سکینہ تو نے سفارش کی، جاؤ عباس، اور عباس علم اور مشق لے کے چلنا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ جوڑے آقا ابھی نے تو مقتل میں جانے کی اجازت دی، کہا عباس یہ میں نے اجازت دی، لیکن تم اس وقت تک مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے بھی اجازت لے کے نہ ہو، عزاداروں ذرا سوچو، 55 برس کی بوڑھی بہن، 34 سال کا جوان بھائی جسے بچوں کی طرح پالا ہے، وہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کر کہے شہزادی اب مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی، مگر نہیں یہ زینب شریکت الحسین، تو عباس جہاں اسلام کے لیے نانا کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں وہاں یہ قربانی کے لیے بھی تیار، لیکن میں دو باتیں سن لو، جب مجھے بابا کی یاد آتی تھی تو میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی، عباس شبیہ علی ابن ابی طالب ہے، ہائے زینب اب بابا کی زیارت کیسے کرے، اور دوسری بات سنو، ایک دن میں کوفہ شہر میں بیٹھی تھی، میرے بابا کی نگاہیں میرے بازوؤں پر پڑ گئیں، میرا بابا رونے لگا، میں نے کہا بابا بیٹی کو دیکھ کے باپ کیوں رو رہا ہے؟ کہا زینب جس شہر میں شہزادی بن کے بیٹھی ہے ایک دن یہاں قیدی بنا کے لائی جائے گی، یہی بازو جس پہ آج چادر ہے کل اس پہ رسیاں باندھی جائیں گی، وعدہ کر لے بدعا نہ کرے گی، میں نے بابا سے وعدہ تو کر لیا لیکن میں نے سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, میں تو 12 بھائیوں کی بہن ہوں اور عباس جیسا جری میرا بھائی ہے, ارے میرے بازوؤں میں کون رسی باندھے گا. لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو زینب کو پتا چلا وہ وقت آ گیا ہے, چادر چھننے والی ہے, قیدی بننے والی ہوں, بازوؤں میں رسن بننے والی ہے, لیکن جاؤ خدا حافظ. زینب کی اجازت ملی اور عباس چلے. عباس کا جہاد اور مجھ جیسا عقیل طالب علم کیا بیان کرے, بھائی اتنا سن لیجیے. عباس ادھر چلے اور ادھر سکینہ نے آواز دی, بچوں آ جاؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا اور میرے چچا نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے, سب پانی آنے والا ہے اور دیکھو خالی ہاتھ نہ آنا, کوزے لے کے آنا. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے باہر کوزے لے کے کھڑے. اب عباس نظر نہیں آ رہے ہیں, فوجی آدھا میں عباس جھیل گئے, عالم نظر آ رہا. سکینہ نے بچوں سے کہا عالم کو دیکھتے رہنا, یہ میرا چچا جا رہا. عزاداروں عالم چلا, عالم چلا, فرات کے کنارے پہنچا, پانی بھر کے عباس واپس آئے. سکینہ نے خوش ہو کے کہا دیکھو بچوں میرے چچا نے وعدہ کیا تھا میرا چچا آ رہا, عالم دیکھتے رہنا پانی آ رہا ہے. بس عزاداروں ایک بار بچوں نے دیکھا آتے آتے عالم دائیں طرف اس طرح جھکا جیسے گرنے والا ہے. ہائے عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا, بچے گھبرا گئے لیکن عالم سنبھل گیا اور آگے بڑھا. سکینہ نے کہا میرا چچا پانی لے کے آ رہا. ایک بار بچوں نے دیکھا عالم بائیں طرف جھکا ایسا لگا گرنے والا ہے. عباس کا دوسرا بازو کٹا مگر عالم سنبھل گیا اور آگے آ رہا ہے سکینہ نے کہا بچوں پانی بہت قریب آ گیا, کودے سنبھالو. مگر ایک بار بچوں نے دیکھا عالم زمین کربلا پہ گر کے ٹھنڈا ہوا. عباس کی آواز آئی آقا علیک من السلام, ارے میرا آخری سلام قبول کرو. سکینہ نے پانی کا کوزہ پھینک دیا, چچا مجھے پانی نہیں چاہیے میں پیاسی رہوں گی, چچا میرے پاس آ جا. آخری دو جملے, بہت لمبی گفتگو ہو گئی, دو جملے. میرا آقا حسین چلا عباس کے قریب گیا, دیکھا زمین کربلا پہ عباس ایڑیاں رگڑ رہے, میرا آقا بیٹھ گیا. عباس کا سر گود میں لیا کہ عباس کوئی آخری وصیت ہے؟ کہ آقا جب میں پیدا ہوا تھا تو پہلی زیارت آپ کی تھی, دل چاہتا ہے دنیا سے جاتے جاتے آخری زیارت بھی آپ کی کروں, مگر کیا کروں, ایک آنکھ میں تیر لگ گیا, دوسری آنکھ پہ خون جمع ہے. آقا میرے بازو ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر لیتا, آقا ذرا یہ خون پوچھ دیجئے. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا. عباس نے آقا کو دیکھا, میرا مولا عباس دنیا سے گیا. حسین نے علم اٹھایا خیمے میں آئے, آواز دی زینب اب مجھے خدا حافظ کہہ دو, میرا عباس مارا گیا ہے. زینب نے کہا بھیا ایک منٹ ٹھہر جاؤ. عباس کا علم لے کے زینب چلی, خیمے کے سہن میں آئی, آواز دی اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے لیلا ذرا جلدی آنا, کل رات کو میں نے وعدہ کیا تھا نا, تمہارا پردہ سلامت ہے, علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے. ارے جس کے سہارے وعدہ کیا تھا میرا عباس نہ رہا, علم آ گیا, علمدار نہ آیا. واہ عباس واہ.